تفسير الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور یہ جو آیت ہے, جب غزوہ احد سے مشرکین جو تھے وہ پلٹ کر کچھ دور چلے گئے تو انہیں ہوش آیا کہ اور انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہم سے بڑی عجیب حرکت ہوئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ مسلمانوں کی طاقت جو ہے نا اس کا خاتمہ کیا جاتا, اور وہ تو انہوں نے کھو دیا. پھر انہوں نے ٹھہر کر آپس میں مشورہ کیا کہ دوبارہ جو ہے مدینے پر دوسرا حملہ کیا جائے. پھر آپس میں جب مشورہ کیا تو ان کو لگا کہ ابھی تو ہمت نہیں ہے کہ ابھی کرے, اور مکہ واپس چلے گئے. اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں پھر پلٹ کر نہ آئیں, اس لیے غزوہ احد کے دوسرے ہی دن آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کے تعاقب میں چلنا چاہیے. اور یہ جو موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ہمیں چلنا چاہیے, تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک طرف جو تھے وہ کچھ صحابہ شہید ہو چکے تھے, صحابہ زخمی تھے, تھکے ہوئے بھی تھے. تو ایسے میں جو ہے صحابہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر انہوں نے جو ہے وہ لبیک کہا, اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو سچے مومن تھے وہ چلنے کے لیے تیار ہو گئے. اور آپ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہی جائے گا جس نے غزوہ احد میں جو ہے وہ شرکت کی ہے, کیونکہ وہی زیادہ مشکل اور سخت وقت تھا. ایک صحابی تھے جن کو آپ نے اجازت دی تھی کہ آپ جو ہیں ساتھ وہ بھی چل سکتے ہیں, وہ تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, جو کہ جن کے والد شہید ہوئے تھے اور جن کی جو تھی 9-10 بہنیں تھیں, اور تو ان کو آپ نے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ ساتھ چل سکتے ہیں. اور پھر یہ سب لوگ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمراء الاسد تک گئے, جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ واقع ہے وہ جگہ. تو یہاں پر جو اشارہ کیا گیا ہے تو اسی بات سے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے. اور کب تیار ہوئے؟ ما اصابہم القرح, جبکہ ان کو جو ہے وہ زخم بھی لگ چکا تھا. اور یہاں پہ جو زخم لگنا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جو مسلمانوں کے کئی ساتھی جو تھے, کئی صحابہ جو تھے وہ شہید ہوئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بھانجے, تیرے والد اور تیرے نانا ابو بکر بھی انہی لوگوں میں سے تھے جب احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچنا تھا پہنچ چکا اور مشرکین مکہ کو لوٹ گئے, تو آپ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں واپس آ کر پھر حملہ آور نہ ہوں, لہذا آپ نے فرمایا کون ان کافروں کا تعاقب کرتا ہے؟ تو آپ کا یہ ارشاد سن کر 70 آدمی تعاقب کے لیے تیار ہوئے, جن میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے. یہ بخاری کی روایت ہے, تو یہاں پر جو ہے وہ اسی کا ذکر ہے. تو زخموں, تھکن, شہادت, یہ ساری باتوں کے باوجود لبیک کہنا بڑی بات ہے. اور آپ اپنے گھر کے حالات پر غور کریں کہ ماشاءاللہ آپ سے بڑھ کر آپ اپنے گھر میں کوئی وفادار نہیں ہو سکتا. آپ کی حیثیت ماں کی بھی ہے اور بیوی کی بھی ہے, اور کبھی بہن کے آپ روپ میں ہوتی ہیں, کبھی بیٹی کے روپ میں ہوتی ہیں. لیکن دن بھر کام کرنے کے بعد جب آپ تھک چکی ہوتی ہیں اور آپ بستر پہ لیٹ جائیں اور پھر آپ سے کوئی آپ کو پکار کر کہے کہ مجھے یہ کہہ دیں, مجھے یہ کر دیں, یہ ذرا لا دیں, تو آپ کہتی ہیں کہ پہلے کہنا تھا نا جب میں کچن میں کھڑی تھی, پہلے کیوں نہیں بتایا جب میں نے جوتے نہیں اتارے تھے, اور اب تو میں نے بازو کا سب اتنا ہی کہتے, ابھی تو ہاتھ میں نے اب تو دھو لیے, اب تو میں بیٹھ گئی ہوں, لیٹے نہیں, ابھی تو میں بیٹھ گئی ہوں, اب نہیں, اب بڑا مشکل ہے نا. اور اگر ویسے ہی کوئی بیمار ہو اور زخم بھی لگا ہوا ہو تو آپ سوچے کہ اس وقت اطاعت جو ہے وہ اطاعت بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اب یہاں پر جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ زخم کھانے کے بعد بھی وہ لوگ جو تھے وہ اطاعت کے لیے تیار ہو گئے. اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی دو صفات کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. ان میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ للذین احسنوا منہم, کہ انہوں نے جو ہے وہ نیکوکار لوگ تھے. اور احسنوا منہم جو ہے احسان کی تعریف کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے عملی جد و جہد اور جانساری کے عظیم کارنامے کے ساتھ یہ کام کیا, جو جواب دیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر ان کے اندر احسان کی صفت تھی. اور آپ دیکھیں کہ احسان کی صفت سے کیا مراد ہے؟ احسان کی تعریف حدیث جبرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک, تم اپنے پروردگار کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت تو ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے, کہ ہر وقت اللہ کی نظروں میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ از واچنگ می, کہ اللہ مجھے واچ کر رہا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اعلیٰ درجے کی نیکی جو تھی ان لوگوں نے اختیار کی. اور یہ جو ہے وہ یہ مومنین کا صبر ہے, یہ مومنین کا شکر ہے. احسان جو ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاداری کا نام ہے, کہ اللہ اور اللہ کے حقوق جو ہیں ان کی جو اطاعت ہے اس کو بہتر سے بہتر شکل میں ادا کیا جائے. اور اسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ وَتَّقَوْا, تقوی. اور تقوی جو ہے یہ نفاق کی تمام جو علائشیں ہیں ان سے اس سے بچنے کا نام ہے. تقوی بھی نیکی کا ایک اور اونچا درجہ ہے. اور یہ احسان اور تقوی کی روش یہ دین کی خدمت کرنے والوں میں سے, جد و جہد کرنے والوں میں, قربانیاں کرنے والوں میں سے ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے باطن میں خلوص ہوتا ہے اور جن کے جو اخلاص سے مالا مال ہوتے ہیں. تقوی کی تعریف آپ نے مختلف سنی, ان میں سے جو ایک جامع تعریف ہے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمائی. اور وہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ, جنہیں سید القرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, انہوں نے فرمایا, امیر المومنین, کبھی آپ کا ایسے راستے پر بھی گزر ہوا ہوگا جو کانٹوں سے بھرا ہوا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بارہا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا, ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لیے اور نہایت احتیاط سے چلا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بس تقویٰ اسی کا نام ہے. یہ دنیا ایک خارستان ہے, یہ دنیا ایک شاہراہ ہے, ایک ہائی وے ہے, ایک سڑک ہے, اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں, خواہشات ہیں, ان سے یہ دنیا بھری ہوئی ہے. اور پھر آپ سوچئے کہ گناہوں کی کانٹے دار خاردار جھاڑیوں میں سے گزرنا, اپنے آپ کو بچا کر لے جانا, اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹے سے بچانا کہ گناہوں میں انسان نہ الجھے, اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اگر کبھی کوئی دوپٹہ اڑس بھی جائے, کبھی کوئی پہلو وہاں پہ اٹک بھی جائے, تو اس کو نکالنے کی کوشش کرنا, نہ نکلے تو اس کو پھاڑ دینا اور آگے چلنا, یعنی وہ جو ہے وہ پھر پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے کہ اب یہاں پر یہ ہو گیا ہے. تو یہ ہے سب سے قیمتی سرمایہ. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ, ایک بڑا خوبصورت شعر ہے عربی کا, اکثر پڑھا کرتے تھے, یقول المرء فائدتی ومالی فتقوی اللہ افضل مستفاد. کیا کہا کرتے تھے؟ لوگ اپنے دنیوی فائدے اور مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, حالانکہ تقوی سب سے بہتر سرمایہ ہے. تو یہاں پر جو ہے انہی صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا. یہاں پہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ روٹین کی زندگی ہے, عام لائف ہے, صبح شام ہے, دن رات ہے, جوانی ڈھل رہی ہے, بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہی ہے, اور کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر استجابو کہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے لیے سر اطاعت جھکا دیتے ہیں؟ یا پھر کبھی میرا یہ دل, میری یہ خواہش, میری یہ بات, میرے یہ بچے, میرا یہ گھر, بس یہ ذرا سی بات ہے, پھر اس کے بعد دیکھوں گی, تو اسی میں زندگی جو ہے وہ ہم گزار دیتے ہیں. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اطاعت کرنے والوں کے لیے سر اطاعت جھکا دینے والوں ہی کے لیے جو ہے وہ اجر عظیم ہے، اور اللہ کے رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بہترین اجر ملے گا، اور ایسا اجر ملے گا جو بہت بڑا ہوگا۔ تو جیسے ان کی اوصاف کے مختلف درجے ہوں گے، جیسے ان کی کوشش کے مختلف مراتب ہوں گے، اسی طرح سے ان کے اجر کے بھی مختلف مراتب ہوں گے۔ پھر دوبارہ صحابہ کی تعریف ہے، اور کس طرح سے ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابو سفیان، جس نے خود یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے سال جو ہے وہ دوبارہ جنگ کے لیے آئے گا، لیکن اس کا اپنا اس نے حوصلہ ہار دیا، اور قحط وہاں پڑا ہوا تھا مکہ میں، اور اپنی ندامت کو چھپانے کے لیے اس نے جو ہے ایک تدبیر سوچی کہ نعیم بن مسعود وہ جا رہے تھے تو ان کو کہا کہ تم مجھے میلہ پاس سے ملو گے، تمہیں کشمش دوں گا، مطلب تمہیں میں کچھ دوں گا، تم یہ کام کرو کہ جاؤ وہاں جا کر یہ خبر مشہور کر دو کہ اس دفعہ قریش نے اتنی زبردست تیاری کی ہے، اتنا لشکر جرار ہے کہ اگر وہ جمع ہو کر آیا تو پورا عرب بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا، مدینہ میں جا کے یہ خبر مشہور کر دو۔ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جائے، دہشت زدہ کیا جائے، ان کو ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں۔ تو اس نے مدینہ میں جا کر یہ افواہ خوب پھیلائی، لیکن اس پروپیگنڈے کا اثر جو تھا وہ ابو سفیان کی توقع کے برعکس بالکل الٹا نکلا۔ کیا ہوا، مسلمانوں کا ایمانی جوش اور بڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، تو انہوں نے بھی یہ دعا پڑھی تھی۔ تو جب لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، تو لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قریش کے کافروں نے آپ کے مقابلے میں بڑا لشکر تیار کر لیا ہے، تو آپ نے بھی یہی کلمہ کہا، اور یہ کلمہ سن کر صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کو بخاری نے روایت کیا، صحابہ نے کیا کہا، فقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، اور پھر جو تھے مسلمان انہوں نے بھی کہا۔ تو رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور، کہ جب مشکل ہوتی ہے، جب پریشانی ہوتی ہے، تو بعض لوگ اور زیادہ اچھا کام کرتے ہیں، اور زیادہ ہمت کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور بہادری اور دلیری کے ساتھ جو ہے نا وہ جت جاتے ہیں اور کام جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب جو ہے یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو یہ خبر ملی کہ قد جمعوا لکم، کہ تمہارے خلاف بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، آپ ان سے ڈریے، تو انہوں نے کیا کیا، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان جو تھا وہ اور بڑھ گیا۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب عزم لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، رکاوٹیں، مصیبتیں، پریشانیاں ان کو کمزور کرنے کی بجائے انہیں بہادر بنا دیتی ہیں، وہ اور نڈر اور دلیر ہو جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، اور ہر امتحان ان کے لیے فتح مندی کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، ایک نیا باب کھولتا ہے۔ تو ان کا یہ اہل ایمان کا یہ کہنا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان اپنی طاقت پر نہیں تھا، اپنے ساز و سامان، اسلحے اور لشکر پر نہیں تھا، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تھا۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرض کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتی، وہ دنیا کی کسی طاقت سے جو ہے وہ ڈر نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا. اور خدا کی ہستی وہ ہستی ہے کہ اس نے خدا کو اپنا وکیل بنا لیا, نعم الوکیل, بہت اچھا ہے وہ وکیل. تو اب وہ کیوں ڈرے؟ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف؟ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف؟ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. نہ خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی, نہ خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی, خود ہی موجیں لے چلی کشتی کو ساحل کی طرف. ملاح پہ بھروسہ جب چھوڑا تو موجیں خود بخود سمندر کی لہروں کے سپرد اپنا معاملہ جب کیا تو لہریں ساحل کی طرف کشتی کو لے گئیں. تو اصل بات کیا ہے کہ زندگی کے نشیب و فراز میں, زندگی کی اونچ اور نیچ میں, گھریلو زندگی میں, معاشی اور معاشرتی زندگی میں, ہمسایوں میں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, جب مسئلے مسائل آئیں, جب پریشانی آئیں, یا جب جنگ کی بات ہو, یعنی عام حالات ہوں, ہنگامی حالات یا روٹین کے حالات, جب بھی معاملات آئیں, ایک تو حق کا ساتھ دینا چاہیے, اپنے پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہو سکتا تھا؟ آگ جمع تھی, بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. آپ کود پڑے, اللہ پر بھروسہ کیا, اور آگ جو تھی وہ کیا بن گئی؟ گلو گلزار بن گئی. یا نارکونی بردوں سلامہ, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا. تو گھروں کی زندگی میں بھی جو آزمائشیں آتی ہیں نا, وہ بھی گلزار بن جاتی ہیں, وہ بھی سلامتی بن جاتی ہیں, لیکن اگر انسان جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, یعنی صحابہ بھی کیسے پلٹے اس آزمائش سے؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. دو چیزیں ان کو ملی, ایک اللہ کی نعمت اور دوسرا اللہ کا فضل. تو اب آپ دیکھیں کہ ان کو ذرا سے بھی مشکل نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا. تو نعمت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ نے کافروں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا, ایسا روب ڈالا کہ وہ لوگ بھاگ گئے, ہے نا. اور پھر کیا ہوا, اور ان کو فائدہ کیا ہوا؟ مسلمان کس طرح سے اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل کو لے کر لوٹے؟ ہاں, اور اس میں دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت بھی عطا کی کہ قتل و قتال سے محفوظ رہے, ہے نا, جنگ بھی نہ کرنی پڑی. تیسرا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ ان حضرات کو حمراء الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع ملا اور اس مال سے منافع حاصل ہوئے. تو اس لفظ کو بھی فضل سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ اللہ کا فضل ہی تھا نا. اور کافروں نے جو پروپیگنڈا کروایا تھا تو آپ دیکھیں کہ اس کا بھی الٹا ہی نقصان ہی ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب ان کے دلوں پر ڈال دیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اسی میں عافیت ہے کہ واپس چلے جائے. اس غزوے کو غزوہ صفیق بھی کہتے ہیں, صفیق, سین واو یا قاف, کیونکہ ابو سفیان جو تھا نا, کھانے پینے کے لیے ساتھ ستو بھی ساتھ لایا تھا رسد کے لیے, اور جو راستے میں گرتے بھی رہے اور واپسی پر اس رسد کو یہی چھوڑ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے انتظار میں 8 دن تک بدر کے مقام پر آپ ٹھہرے رہے, اور صحابہ کرام نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب فائدہ اٹھایا. پھر جب یہ پتا چلا کہ ابو سفیان واپس چلا گیا ہے تو آپ بھی مدینہ واپس چلے آئے. تو یہاں پہ صحابہ جو ہے ہر لحاظ سے فائدے میں رہے. فن قلب وہ لوٹے, بنعمت من اللہ, یہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ, وفضل تجارتی فائدہ بھی, لم یمسس حسو ان کو ذرا بھی نقصان نہ ہوا, کوئی قتل و قتال نہیں, کوئی جنگ نہیں, اور ملا کیا, وتبعوا رضوان اللہ, اور اللہ کی رضا جو تھی ان کا انہیں شرف حاصل ہو گیا, وہ اللہ کی رضا کے پیچھے لگے رہے. وتبعوا اتباع کرتے رہے، تھکے ہوئے تھے، زخمی تھے، نڈھال تھے، گھروں میں شہادتیں تھیں۔ آپ سوچیں، ایک ڈیتھ ہوتی ہے، ایک، اور وہ بھی طبعی موت ہوتی ہے، اور لوگ اٹھ نہیں پاتے، کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی، ہے نا، اور 70 صحابہ جو شہید تھے، اور وہ بھی وہ جن کا مسلح کیا گیا تھا، اور وہ بھی وہ جن کو کفن نصیب نہیں تھا، اور وہ بھی وہ جو تیروں، نیزوں اور تلواروں کے زخموں سے جگہ جگہ ان کے جسموں پر نشان تھے، خون بہ رہا تھا، یعنی ہر گھر میں جو تھی وہ صفے ماتم بچھی تھی، ہر گھر میں نوحہ تھا، اور اس کے باوجود تھے وہ صحابہ اٹھے، گھر والوں نے ان کو بھیجا، اور وہ اللہ کی رضا کو لے کر لوٹے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رضا کے پیچھے چلے رہے، اتبا وتبعوا، انہوں نے اتبا کیا۔ تو ایک مومن کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع اللہ کی رضا ہے۔ اللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے کہ یہ تو لوگوں کے سوچنے کی بات ہے، یہ تو لوگوں کے پرکھنے کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ جب کوئی مصیبت اور آزمائش آتی ہے نا، اس کے پہلو میں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں بھی ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ اگر انسان اس میں شکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، ثبات دکھاتا ہے، لیکن یہ کہ انسان اگر غور کرے اور ان کو پائے تو اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو شیطان ہے۔ اب تمہیں معلوم ہوا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو تمہیں اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا۔ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، لہذا آئندہ تم ان انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ احد سے پلٹتے وقت ابو سفیان مسلمانوں کو یہ چیلنج دے گیا تھا نا کہ آئندہ بدر کے مقام پہ تمہارے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ مقابلہ ہوگا۔ اب وعدے کا وقت قریب آیا تو وہ تو خود آیا ہی نہیں، اور الٹا اس نے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی۔ اور مقصد کیا تھا اس سے؟ کہ مسلمان خوف زدہ ہو جائیں، مسلمان دہشت زدہ ہو جائیں کہ بڑا بھاری لشکر آ رہا ہے عربوں کا، قریشیوں کا، اور مسلمان اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ۔ تو الٹا اثر ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ اٹھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدر کی طرف جلنے کے لیے جب آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی تو مسلمانوں کی طرف سے پہلے تو کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ آخر اللہ کے رسول نے بھرے مجنے میں اعلان کیا، اگر کوئی نہ جائے گا میں اکیلا جاؤں گا۔ اس پر 1500 فداکار آپ کے ساتھ چلنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ انہی کو لے کر بدر کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو سفیان بھی 2000 کا لشکر لے کر آیا، مگر 2 روز کی مسافت تک جا کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس سال لڑنا مناسب معلوم نہیں ہوتا، آئندہ سال دیکھیں گے، اور وہ لوگ واپس چلے گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو انتظار کیا، اور یہ سارا اسی بات کی طرف دوبارہ اشارہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈراتا ہے، یہ دراصل شیطان تھا، تو یہ ڈراوے شیطان کی طرف سے تھے کہ وہ تم پر، تمہارے ساتھیوں پر، تمہارے صحابہ پر جو ہے وہ روب جمائے۔ تو کیا کرو؟ شیطان سے نہ ڈرو۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو شیطان ڈراتا ہے، جب بھی آپ نیکی کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو شیطان ڈراتا ہے کہ ہوگا کیا، ہے نا۔ تو اس وقت جو ہے اللہ، اس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اصول دیا ہے کہ مجھ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو۔ تو یہاں پہ شیطان اور اس کے ساتھیوں سے مراد کون ہے؟ قریش ہے اور اس کے ساتھی ہیں۔ یعنی شیطان ایک تو خود شیطان ہے، دوسرا یہ کہ وہ مختلف انسانوں کی شکل میں بھی ہے جو کہ برے کاموں کی طرف انسان کو جو ہے وہ اکساتے ہیں۔ تو یہاں پہ اشارہ قریش، ابو سفیان، اس کے لشکری، اس کے ساتھیوں کی طرف ہے، کہ جس سے ڈرنے کے لیے جو تھا وہ کہا گیا تھا۔ اور یہ وہ ڈر تھا کہ جس کا حوا منافقین دکھا رہے تھے، منافقین بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ مسئلہ کیا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلا تخافوہم وخافونی، ان سے مت ڈرو، ان کی باتوں سے مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ تو مجھ سے ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین اور اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو پس پشت نہ ڈالو، اس کے بارے میں سوچو۔ یہاں پر جو ہے ایک بات اور سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے ڈرے، مسلمان اللہ سے ڈرے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو خوف خدا ہے کیا؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور جس کا مطالبہ کرتے ہیں؟ تو تو بعض اکابر نے فرمایا خوف خدا رونے اور آنسو پہنچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو. اور ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن فواق بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے. وہ فرمانے لگے کیا تم یہ سمجھے ہو کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں؟ بات یہ نہیں، مجھے موت کے بعد کا خوف ہے کہ وہاں عذاب نہ ہو. تو یہ ہے اللہ کا ڈر کہ قبر کے عذاب سے، آخرت کی پکڑ سے انسان ڈرے اور اپنے اعمال کو درست کر لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان پر نزع کا عالم طاری ہوا، جب آخری وقت تھا تو رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ روتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دنیا کی دل فریبیوں کے چھوٹ جانے سے نہیں روتا، بلکہ کیا ہے کہ میں جو ہوں وہ اس لیے روتا ہوں کہ سفر طویل ہے اور زادہ راہ قلیل، اور نہیں معلوم کہ آگے جو ہے وہ کن مراحل سے سابقہ پیش آئے گا، کہ آگے میرے ساتھ جو ہے نا وہ کیا ہوگی. تو ایک ہوتا ہے انسان روئے اور اپنے عمل نہ بدلے، تو رونا وہ رونا ہے جو انسان کو گناہوں سے پلٹا دے اور نیکیوں کی طرف لا کر استقامت دے دے، کھڑا کر دے. تو یہ ہے اصل رونا. بعض اوقات ہم تقریریں سنتے ہیں، ہم کیسٹ سنتے ہیں، ہم بہت سی ایسی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں وہ ہم روتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی چیز ہے کہ رونا، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی بات بھی ہونی چاہیے کہ انسان میں جو ہے وہ ایک اچھی تبدیلی آئے، اس میں ایک اچھی جو ہے وہ چینج آئے. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ دکھا رہے ہیں، بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں ازردہ نہ کر دیں. اِنَّهُمْ لَنْ يَدُرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَزًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تو اب جو ہے یہ آیت نمبر 176 سے 179 تک اللہ رب العزت جو ہے وہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. احد کی شکست کے بعد مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے، ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ منافق جو اسلام کی صفوں میں آگے ہیں، یا تو یہ اعلانیہ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، اور یا پھر یہ ہے کہ ایسی آزمائشیں جو ہیں ان کے ذریعے سے پتہ چل جائے گا کہ کون ساتھ ہے اسلام کے اور کون جو ہے وہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے. تو یعنی یہ احد کا جو واقعہ ہے اس کی حکمت کیا ہے، اور یہ آیات ساری غزوہ احد کے متعلق ہی ہیں. اور وہ جو ابو سفیان نے کہا تھا نا کہ فلاں، وہ بدر کی جگہ تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ بدر کا غزوہ بدر کا ذکر ہے، جیسے آپ میں سے کوئی یہ سوال پوچھ رہا ہے، تو اصل میں وہ احد ہی سے متعلق جو اگلے سال جگہ کی بات تھی کہ اس جگہ پہ پھر ہم کریں گے، جو اگلے سال ابو سفیان نے کہا تھا. تو اب جو ہے غزوہ احد کی حکمت بتائی جا رہی ہے، اور حکمت بتانے کا مقصد مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے. اور تسلی کیا ہے کہ جب بھی آزمائشیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ خبیث ہوتے ہیں، جو خام ہوتے ہیں، جو کھوٹے ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ چھٹ کر الگ ہو جاتے ہیں. جو نیک ہوتے ہیں ان کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نتھرا دیتا ہے، ان کو مخلص لوگوں میں، سہلے لوگوں میں، طیب لوگوں میں جو ہے وہ شامل کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ غزوہ احد کی آزمائش کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو سہلے اہل ایمان ہیں ان کو وہ ابھر کر سامنے آئیں اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ پروان چڑھیں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری آیات یہی بتاتی ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی یہ سرگرمیاں تمہیں ازردہ نہ کر دیں. تو منافق کیا کرتے تھے؟ کہ وہ جو تھے وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ اسلام کی بجائے کفر کا ساتھ دینے والی باتیں تھیں. تو اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ بھی نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا جو ہے وہ ملنے والی ہے. اور اس وقت مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ تھے, جتنی قومیں تھیں, وہ سب اسلام کو مٹانا چاہتی تھیں, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی تھیں, وہ مشرکین مکہ ہو, وہ یہود مدینہ ہوں, یا منافقین یا دیگر عرب قبائل, سب اسلام کو کچلنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تمہارا یا اسلام کا کچھ بھی بگاڑنے کی قدرت نہیں رکھتے, بلکہ الٹا کیا کر رہے ہیں. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حزن فی الآخرہ, اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. مطلب کیا ہے کہ اسلام کا تو کچھ نہیں بگاڑیں گے نہ تمہارا, الٹا نقصان یہ ہوگا کہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. ان کے بارے میں فکر نہ کیا کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا معاملہ کیا تھا کہ وہ کوشش کرتے تھے, انتہائی کوشش کرتے تھے یہ لوگ اسلام کو سمجھیں, ہے نا, اور یہ لوگ جو ہیں اسلام کے قریب ہی نہیں آتے تھے, اس کو قبول ہی نہیں کرتے تھے. تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان سخت پریشان ہو جاتے تھے. تو قرآن میں جو ہے متعدد جگہ پر اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ اے پیارے نبی, آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی گئی کہ تمہارا کام صرف جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے اور لوگوں کو ڈرانا ہے, اور اگر اپنی یہ حرکتوں سے باز نہیں آتے تو پھر ان کا اپنا ہی جو ہے وہ نقصان ہے, پھر ان کو خود ہی جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. اور ان کو نقصان کیا ہوگا, اللہ یجعل لہم حزن فی الآخرہ, آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا, ولہم عذاب عظیم, اور الٹا یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بڑا عذاب ملے گا, دردناک عذاب ہوگا جو ان کے آخرت میں حصے میں ملے گا. اور ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم, جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بن گئے وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے, ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. بات وہی ہے, بات کرنے کا انداز جو ہے وہ دوسرا ہے. پہلے عذاب عظیم کہا, دوسرا عذاب علیم کہا. کیوں؟ کہ یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں, ان کے گناہوں کا پیمانہ اتنا لبریز ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دین کو بیچ کر کفر کو خرید لیا. کیسی عجیب بات ہے کہ انہوں نے ایمان کی بجائے جو ہے وہ کفر کا ساتھ دیا. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ کوئی ہیرے بیچ کر کوئلے لے لے, کوئی سمندر میں جائے تو ہیرے جوہرات کو اکٹھا کرنے کی بجائے وہاں جو سیپ وغیرہ پڑی ہوئی ہوں انہی سے جو ہے اپنی جھولی کو بھر لے. تو گویا کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ایمان کو بیچ کر, ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں بھی کہ ایمان مفت راس نہیں آتا اور گناہ لوگ خریدتے ہیں. فلمیں دیکھنا, یہ جو سیڑھیاں وغیرہ ہیں جو جس میں بہت بہت ہی غلط چیزیں ہیں, اسی طرح بہت سے افسانے ہیں, ناول ہیں, یہ جو لاہو الحدیث کی تعریف میں چیزیں ساری آتی ہیں جو انسان کو اس کی عاقبت سے غافل کرتی ہیں, اللہ سے غافل کرتی ہیں, آخرت اور دنیا دونوں کو برباد کر دیتی ہیں. تو وہ انسان پیسوں سے خریدتا ہے, جوانی کو بھی برباد کرتا ہے, وقت کو بھی برباد کرتا ہے, پیسے کو بھی برباد کرتا ہے. تو گناہ خرید کر لیتا ہے اور نیکیاں جو ہیں وہ مفت راس نہیں آتی. کہ درس و تدریس کی محفلیں ہیں, مساجد کھلی ہوئی ہیں, قرآن ہیں, کلاسز ہیں, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر کہیں سے مفت بھی مل رہی ہو نا کہ آئیں بھی وہاں پہ پروگرام ہے تو مطلب نہیں, اس میں دل نہیں لگتا اور دل نہیں چاہتا. تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کفر کو خریدتے ہیں, اس کے خریدار بن گئے. اور آپ دیکھیں کہ آج کل بھی بڑی مانگ ہے ایسی چیزوں کی نا, کہ فلمیں ہیں, بے حیائی ہے ان کے اندر, اور کیسے ہاتھوں ہاتھ وہ بکتی ہیں ان کی سی ڈی چیزیں. اور وہی والی بات لگتی ہے کہ لوگ ہیں کہ جیسے کہ پروانے ہیں کہ آگ پہ گرے جاتے ہیں, اور لوگ ایسے یوتھ اور جوان اور بعض بوڑھے اور ہر طرح کے لوگ دیوانے پاگل ہوئے ہوئے ہیں شراب کی طرف اور سگریٹ کی طرف اور یہ نشے کی طرف. پھر عورت کے لیے, پھر جیسے ایک عورت کہتی تھی کہ میرے میاں میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے قدم خود بخود مجھے غلط راستے کی طرف اٹھا کے لے جاتے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے مجھے کوئی کھینچ کر لے کے جا رہا ہے. کہ اور بہت سی ان میں خوبیاں اور نیکیاں ہیں, لیکن وہ میرے میاں کہتے ہیں کہ ایک نشہ ہے کہ میں اس میں جو ہے نا وہ رہ نہیں پاتا, اور مانتے بھی ہیں, روتے بھی ہیں, اور اس کے باوجود وہ کام کرتے ہیں. اسی طرح ایک عورت کہتی تھی میرے میاں میرے لیے دعا کریں کہ میرے میاں جو ہے نا وہ نشہ کرتے ہیں, کہ کسی طرح وہ چھوٹ جائے نا. تو یعنی یہ ہے کہ کفر کے خریدار، قرآن کی بجائے یہ فضولیات پڑھنا، اس کو وقت دینا، اور یہ ساری حرام چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا، اور نیک ایماندار متقی لڑکیوں کی موجودگی میں کافروں کو ترجیح دینا، اور یہ کیا ہے؟ یہ ساری کفر کی خریداری ہے جو لوگ کرتے ہیں، اور ساری زندگی پھر اس کو بھگتتے ہیں بیٹھ کر، ساری زندگی، سات نسلوں کو ایسا سبق پڑھاتی ہیں وہ کہ سمجھ آ جاتی ہے، توبہ کرتی ہیں وہ لوگ کانوں کان، لیکن احساس نہیں ہے، اثر نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک کو دے کے دوسرا عبرت نہیں پکڑتا. تو لن یضر اللہ شیئا، وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر ایک ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں، منافق منافقت کرتے ہیں، مشرک شرک کرتے ہیں، اور جتنے بھی غیر مسلم طاقتیں ہیں، یعنی وہ طاقتیں جو باطل کی طاقتیں ہیں، جب وہ خراب ہیں اور خرابیاں کرتی ہیں، اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں نا، اللہ ان کو پوچھتا کیوں نہیں جب وہ زیادتیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ ان کی سرگرمیاں جو ہے، اتنی غلط قسم کی سرگرمیوں پر اللہ نے ان کو ڈھیل کیوں دے رکھی ہے؟ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں یہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. مہلت دینے کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ گناہ کریں، سرکشی کے جتنے کام کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ رسوائی اور ذلت والے عذاب سے جو ہیں وہ دوچار ہو سکیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے معاملے میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو مقصد کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مفید کام کر رہے ہیں، یہ حقوق اور فرائض سے دل چرا رہے ہیں، اسلام کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کو ٹھکرا رہے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی گردنوں پر توک بن جائے گا. کیا ہوگا؟ کہ انما نملی لہم لیزدادو اسما، کہ یہ لوگ جو ہیں خوب بارے گناہ سمیٹ لیں. پھر ہوگا کیا؟ ولہم عذاب مہین، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی جو ہے وہ سزا ہے، پھر ان کو اللہ تعالی جو ہے وہ سخت سزا دے گا. اور آپ دیکھیں کہ عذاب العظیم، عذاب العلیم، اور پھر یہاں پر عذاب مہین کا جو ہے وہ ذکر ہے. تو دراصل یہاں پہ اللہ کا قانون امحال، امحال مہلت، قانون امحال یعنی مہلت دینے کا قانون بیان کیا جا رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق جو کافروں کو مہلت دیتا ہے، تو وقتی طور پر تو یوں لگتا ہے کہ دنیا میں بڑے خوشحال ہیں، بڑی فتوحات ہیں، ان کے پاس بڑے مال اور اولاد ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں شاید ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے. جیسے کچھ لوگ رشوت، شراب، سود اور بہت سی غلط چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جتنی جتنی وہ نافرمانی کرتے ہیں لگتا ہے کہ اتنی زیادہ ہی بڑی خوشحالی کی زندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان بظاہر خوشحالی کی زندگی ہے، دراصل یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہے کہ کفر میں، نفاق میں، فسق میں یہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور پھر دنیا میں، یہ دنیا میں جو کچھ ہے نا ان کو مل گیا، اور آخرت میں تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اسی طرح ہمیں جو ہے وہ سورۃ مومنین، مومنون میں اللہ تعالیٰ کی یہ پیغام بھی ملتا ہے، آیت 56 میں، اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ ہے مقصد جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیز من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ فمن یشاء. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ چھوڑے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافق بھی موجود ہوں. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, کہ مومن اور منافق کو اکٹھا دیکھنا اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگ تمہارے ساتھ اکٹھے رہیں. تو یہ ہے یہ جو یہ غزوہ احد کی حکمت اور بتائی جا رہی ہے کہ صالح اور فاسد کا ملغوبہ, کافر اور منافق کا ملغوبہ اکٹھا اللہ کو یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, حتی یمیز الخبیثہ من الطیب. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمیز پیدا ہو خبیث میں اور طیب میں, وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. یہ وہی بات جو پہلے ہی پڑھ چکی ہیں کہ خام اور پختہ, خبیث اور طیب, مخلص اور منافق, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الگ کر دیں گے, پختہ ایمان والے کو کمزور ایمان والے سے, اسی طرح منافقین کو مومنوں سے الگ کر دیں گے تاکہ پتہ چل جائے. اور اچھا, اب اس کو الگ کرنے کے لیے ہونا کیا چاہیے؟ بعض اوقات ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں پھر وہ غیب سے ہی مسلمانوں کو بتا دیں, وہی بھیج دیں اور بتا دیں تاکہ یہ جنگ اور مسائل اور مشکلات اور آزمائشوں میں سے گزرنا ہی نہ پڑے. اللہ بس بتا دے اپنے نبی کو کہ فلاں مومن ہے اور فلاں جو ہے وہ مخلص ہے, فلاں منافق ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات بھی میری سنت کے خلاف ہے. اور یہ غیب کے اسرار سے ہر ایک کو واقف کرنا, یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. کیا فرمایا, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیبی, اور نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ کہ تم کو غیب پر مطلع کرتے, کہ غیب کے ذریعے سے بتا دے کہ مومن اور منافق کون ہے, کہ مسلمانوں کو دلوں کا سب کے حال پتہ چل جائے. تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا, ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. اب یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے تو نہیں بتائیں گے, یہ اللہ کا دستور نہیں ہے. کیوں؟ ایمان تو ہوتا ہی بالغیب ہے, اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگ ایمان بالغیب لائیں, اور اگر غیب ہی نہ رہا تو پھر ایمان کیسا؟ ٹھیک ہے, تو جتنی اللہ تعالیٰ کو غیب کی اطلاع دینی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو, اپنے نبیوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے, جتنا چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. مثلا قیامت ضرور آنے والی ہے, ہر ایک کو اس کے اعمال کا اچھا یا برا بدلہ ملے گا, نیک لوگ جنت میں اور بدکار دوزخ میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ, ہے نا. تو لیکن کون جائے گا کون نہیں جائے گا, اس کی کیا تفصیلات ہیں, وہ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اوصاف اختیار کریں تو انسان جو ہے وہ, کیونکہ آپ نے منع کیا کہ وسوخ سے نہ کہو فلاں جنتی ہے, اللہ جانتا ہے نا. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے منافقین کی علامتیں بتائی ہیں, کہ کن علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں منافق ہے, لیکن نام لے کر کہنا کہ فلاں منافق ہے یہ چیز بھی پسندیدہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ فلاں شخص منافق ہے. دور نبوی میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو شدید ضرورت کے وقت چند منافقین کے نام بتائے, غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر 14 یا 15 منافقوں نے ایک ایسی سازش تیار کی تھی کہ جب آپ گھاٹی کے پاس سے گزریں گے نا تو وہاں آپ کو جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ختم کر دیا جائے. تو رات کو سفر کے دوران گھاٹی پر سے گزرتے ہوئے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے گرا کر گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے. اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان آپ کی سواری کو پیچھے سے چلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی آپ کو منافقوں کی سازش سے مطلع کر دیا اور ان منافقوں اور ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے جو آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے, اور ساتھ ہی تاکید کر دی کہ ان کے نام کسی کو نہ بتانا. اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور اس میں یعنی آپ دیکھیں کہ حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں پتا تھا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کو نہیں پتا تھا, اس لیے کہ بتائے نہیں. اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے, حضرت حذیفہ جب کسی کی وفات ہوتی نا تو دیکھتے رہتے کہ حضرت حذیفہ کیا کرتے ہیں، اگر وہ ان کے نماز جنازہ میں جاتے تو یہ بھی جاتے، وہ نہ جاتے تو پھر یہ بھی بیٹھے رہتے. یعنی یہ پتا تھا کہ یہ راز ہے، پوچھنا نہیں ہے، لیکن یہ پتا تھا کہ اب عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیونکہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا نا، تو دیکھتے رہتے تھے. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ غیب پر جب چاہے تو مطلع کرے اور جتنا چاہے بتائے اپنے رسولوں کو. مثلا یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں کہ مصر سے قمیض لانے والے کی تو بذریعہ وہی آپ کو خبر کر دی گئی، خوشخبری دے دی، مگر یوسف علیہ السلام کنعان کے ایک کنویں میں ان کے پاس کتنا عرصہ پڑے رہے اور وہ ان کے غم میں بیمار ہو گئے، آنکھیں چلی گئی، لیکن آپ کو اللہ نے اطلاع ہی نہ دی کہ یوسف تیرے پاس ہی ہے، کنویں میں ہے نا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام جب لانے کے لیے آپ کی خدمت میں جا رہے تھے تو اللہ نے بذریعہ وہی بتا دیا کہ عمر آ رہے ہیں، ہے نا. اور جب آپ واقعہ اس کے بارے میں ایک مہینہ سخت پریشان رہے، بے چین رہے، پورا ایک ماہ مسلمان پریشان تھے، تو اس وقت تو پورے ایک ماہ بعد وہی نازل ہوئی، ہے نا. تو یہ سارے واقعات کیا بتاتے ہیں کہ اللہ اپنے رسولوں میں سے بھی جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ نہیں مطلب کہ ان کو غیب کا علم تھا، جتنا چاہا جس کو چاہا اس کو دے دیا. فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب پسند ہی نہیں کہ ایسے ہی غیب کا علم سے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے، مومن کون ہے، منافق کون ہے، تو وہ تو آزمائش کی چکی میں سے گزرو گے، آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزرو گے تو پتہ چلے گا. تو غزوہ احد کے ہونا، مصیبتوں کا آنا، کسی بھی طرح کی بیماری ہے، معاشی تنگی ہے، بچوں کا ہونا آزمائش ہے، نہ ہونا آزمائش ہے، کسی بھی طرح کی جو آزمائشیں آئیں تو اس پر پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائشوں کے ذریعے سے ہی تو پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے. تو ایسے میں کیا کرو، غیب کا انتظار کیے بغیر فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ جو امتحان ہوتے ہیں، جو آزمائشیں آتی ہیں، ان کی برکتوں سے فائدہ کیسے ملے گا، اس کے لیے ضروری ہے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، کہ تم جو ہے وہ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے. تو عظیم اجر تمہیں جو ہے وہ ملے گا اگر تم ایمان لاتے ہو اور تقوی جو ہے وہ اختیار کرتے ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ساری حکومت اور ساری خدائی اللہ کی ہے، اور اللہ جس چیز کو جس طرح سے چاہے جو ہے وہ مناسب سمجھے. تو مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور جو جتنے بھی غیر اسلامی قوتیں ہیں ان کی خصلتیں، شرارتیں، سازشیں جو ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جا رہا ہے. اور یہ جو منافق ہوتے ہیں ان کی ایک اور کمزوری کیا ہوتی ہے کہ وہ جس طرح اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں اور جہاد سے بچتے ہیں، اسی طرح اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ یعنی بچتے ہیں، ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتے. اللہ کے حقوق اور فرائض میں چرا چرا کر جو مال جمع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس کا کیا ہوگا، وہ کیسے قیامت کے دن تمہاری گردنوں کا ٹوک بنے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت بری ہے. تو یہاں پر جو ہے آپ دیکھ لیں کہ منافق جو ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ پہلے جانوں کو بچاتے تھے اور اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے مال کو بھی بچاتے ہیں. آیت نمبر 177 میں آپ نے یہ پڑھا کہ دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان لوگوں پر خوش ہے. تو مال و دولت نعمت کب بنتا ہے؟ جب اسے مال کے حقوق ادا کر دیے جائے اور بخل سے کام جو ہے وہ نہ لیا جائے. اگر بخل سے کام لیا جائے، کنجوسی کی جائے، تو پھر کیا ہے کہ یہی مال و دولت عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے. کیوں؟ بخل کیا ہے؟ اس کے شرعی معنی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اور جن مواقع پر خرچ کرنا واجب نہیں. مطلب خرچ کرنا واجب ہے تو انسان اس کو خرچ نہ کرے، اس لیے اس کو بخل کہتے ہیں اور یہ حرام ہے اور اس پر جہنم کی سزا ہے. اور جن مواقع پر خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں. البتہ عام معنی کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہا جائے گا. اس قسم کا بخل حرام نہیں مگر خلاف اولا ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے. بخل کے ایک اور معنی بھی احادیث میں ہیں، شوح، شین ہا اور ہا کے اوپر جو ہے وہ شد. اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمے جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے. اس پر مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے، تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یجتمع شح و ایمان فی قلب رجل مسلم ابدا. شح، ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان اور پھر یہ بخل، شح جو ہے اکٹھے کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اور قیامت کے روز جس چیز کو جو ہے وہ گلے کا توق بنایا جائے گا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں نا پیسے، وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا. اللہ نے کیا کہا کہ تم حقداروں کے حقوق ادا کرو، تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتے اور کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں. بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے جو ہے وہ شر ہے، ان کے لیے یہ چیز جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اور یہ ایک حدیث ہے جو بہت ہی ڈرانے والی ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو پھر وہ اس سے زکات ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے عذاب کی شکل میں، ایک گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا، جس کی آنکھوں پر دو کالے نقطے ہوں گے. وہ سانپ اس کے گلے کا توک بن جائے گا اور اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا، دونوں باچھے اس کی پکڑے گا اور پھر کہے گا، انا مالوکا انا کنزوکا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں اور تیرا سرمایہ ہوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. تو آپ دیکھیے کہ مال جمع کرنا اور پھر جو بھی حقوق ہیں حقداروں کے، ان کو ادا نہ کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے. کہ مال کے ذریعے تو خوشحالی آنی چاہیے تھی نا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا تو آخرت میں اونچے درجے جو تھے وہ ملتے، لیکن الٹا جو ہے اب کیا ہے کہ قیامت کے دن وہ مال جو ہے وہ عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال تم چھوڑ کر مر جاؤ گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا. حدیث میں آیا کہ آپ نے فرمایا، انسان کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کی راہ میں دے دیا، باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا. نیز آپ سے کسی نے سوال کیا کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، یعنی مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے تو دے، اور اتنی دیر مت لگا کہ حلق میں دم آ جائے یعنی جان، تو اس وقت یوں کہنے لگے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا اور اتنا فلاں کو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو اس سے بھی جو ہے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو فضل دیا ہے، اپنا فضل سے مراد مال و دولت سے نوازا ہے، ان کو اللہ نے دولت سے جو ہے وہ بخشا ہے، دولت بخشی ہے، اور پھر وہ اسے دنیا میں تو زیب و زینت کریں، دکھاوا، یہ ریاکاری، یہ سب کچھ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ اسے جو ہے نا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں. تو یہی مال قیامت کے دن سانپوں، اجدہوں کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور انسان کی گردن کو جو ہے نا، اس گردن کا توک بن جائے گا. جیسے گلے کا کوئی چیز ہار نہیں بن جاتی، تو ہمیں مسلمانوں کو بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مال ہمیں دیا ہے، تو کیا ہم اس سے حقداروں کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ قیامت کے دن جو ہے وہ گردن کا توک بن جائے اور اللہ اس پر جو ہے وہ پکڑے. پھر فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، تو جب اللہ کی طرف سے ملا ہے تو یہ تمہارے پاس بطور امانت ہے، مقصد تمہارا امتحان ہے. اور اب تم کیا کرو کہ اللہ کی امانت کو، اللہ کے دیے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرو. وَلِلَّهِ مِرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے، جو کچھ بھی ہے بہرحال سب اللہ کا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ کی ملک، جب اللہ کی خدائی، جب اللہ کی وراثت، تو پھر اللہ کے راستے میں اس کو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، بچا بچا کر نہیں رکھنا چاہیے. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یعنی تم نے بچایا، بخل کیا، شوخ کیا، یا تم نے اس کا انفاق کیا، خرچ کیا، ساری باتوں کا اللہ کو علم ہے، اور اسی کے مطابق وہ جزا یا سزا جو ہے وہ دے گا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو یہاں پر منافقین اور یہودی جو اللہ جل جلالہ اور اللہ جل شانہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور طنز کیا کرتے تھے، تو ان کا اللہ تعالیٰ نے قول نقل کر دیا کہ جب ان کو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورۃ البقرہ آئے 245، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. تو یہود نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب فقیر ہو گیا ہے کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے؟ جس پر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. اس آیت میں کیا ہے؟ ان کی یہ بات کا کہنا جو ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنا ہے. ان لوگوں نے کیا کہا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نام اعمال میں جو ہے وہ درج ہے. اور جب فیصلے کا وقت آئے گا تو کیا کریں گے؟ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، تو ان سے کہا جائے گا کہ لو اب جلنے کا عذاب جو ہے اس کا مزہ چکھو. تو منافق اور یہود جو تھے وہ مال سے محبت کرتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ حرام خوری اور سود خوری کی وجہ سے مال و دولت، حوس، زر پرستی اور بخل کا مرض ان کے اندر بہت پایا جاتا تھا. تو اب وہ اپنے اسی بخل سے مغلوب ہو کر اللہ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اور اللہ ہم سے پیسے مانگتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا معاملہ کرے گا. اور کہتے ہیں کہ جب ایک جاہل یہودی نے یہ الفاظ کہے نا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کی گستاخی پر بڑا غصہ آیا، اور یہودی کے ایک تماچا رسید کیا آپ نے. یہودی نے رسول اللہ سے شکایت کی، تو پھر آگے جو آیتیں ہیں نا، یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 186 پھر کہتے ہیں کہ وہ نازل ہو گئی کہ تمہیں آزمائش جان اور مال کی آ کر رہے گی، کہ لوگ باتیں بھی کریں گے تو تمہیں جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، سننی چاہیے وہ باتیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کی وجہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ پھر ان کو جو ہے وہ کیا ملے گا. یہ سورت مائدہ میں بھی ان کا، یہودیوں کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ید اللہ ہی مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ، آج کل مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بہت تنگ ہے، وہ بندوں سے قرضے مانگتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، دوسری بات کیا ہے کہ وہ انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا ہے، تو ہم نے ان کے لیے عذاب جلنے کا جو ہے وہ لکھ لیا ہے، یہ ان کو ملے گا. اور یہ کیوں ہوگا؟ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے عمل ہیں. اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. تو اب جو ہے یہ جو بھی ان کو سخت عذاب ملے گا، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے اس سے الٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس لیے ان کو یہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمل کچھ کرے اور اللہ اسے ہٹ کر جو ہے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر لے. تو اللہ کو تو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں پر جو ہے وہ ظلم کرے. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. تو اب یہاں پر جو ہے یہودیوں کا ایک اور قول جو انہوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان لگایا وہ نقل کیا جا رہا ہے، اور تورات یا موجودہ بائبل میں کہیں بھی یہ چیز موجود نہیں کہ جو نبی جو تھا وہ آپ ہی قربانی کا موجزہ پیش نہ کر سکے وہ نبی نہ ہوگا. یعنی اللہ کی طرف سے کہیں وہی میں یہ بات تھی نہیں. اور یہ بات اتنی درست ہے کہ بعض نبیوں کو یہ موجزہ دیا گیا تھا، اور سب سے پہلے تو قابیل اور حابیل کی قربانی کے قبول ہونے کا یہ معیار مقرر کیا گیا، پھر بعد میں حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا، اور بیشتر انبیاء ایسے تھے جنہیں معجزہ نہیں دیا گیا تھا. اور وہ معجزہ جو تھا وہ کیا تھا؟ جیسے بائبل میں متعدد مقامات پر یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کے قربانی کے مقبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ غیب سے ایک آگ نمودار ہو کر اسے بھسم کر دیتی تھی، یہ قضاء میں لکھا ہے. اسی طرح بائبل میں بھی آیا ہے کہ بعض مواقع پر کوئی نبی سوختنی قربانی کرتا تھا اور ایک غیبی آگ آ کر اسے کھا لیتی تھی، احبار. لیکن کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ نے، ان کی کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی قربانی نبوت کی کوئی ضروری علامت ہے، یا جس شخص کو یہ معجزہ نہ دیا جائے وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا. یعنی کچھ نبیوں کو دیا لیکن سب کو نہیں دیا. تو پھر کیا تھا کہ اب یہودیوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک کسی نبی کے برحق ہونے کا یہی معیار ہے؟ یعنی کوئی نبی برحق کب ہے؟ جبکہ اس کی قربانی آ کر غیب سے کوئی چیز کھا لے. تو یہ چیز تو ہم نے نہیں لکھی ہوئی کہ ہر نبی کا معیار یہ ہے تب اس کو تم نبی مانو گے. پھر آگے ان سے پوچھا گیا ہے، قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان سے پوچھو، تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے قتل کیوں کیا؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک طرف وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ ان کی مطلب جب تک کہ یہ اپنی ایسی قربانی کریں کہ جس کو آسمان سے آ کر ایک غیبی آگ کھان علیہ ہم نبی نہیں مانتے, ہے نا. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سارے نبیوں کے لیے تو یہ شرط مقرر نہیں کی تھی, کچھ کو دی تھی کچھ کو نہیں دی تھی. تو جن کو یہ نشانی دی بھی تھی, جن کو یہ معجزہ دیا بھی تھا, پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے قتل کیا, اور اسرائیل کے بادشاہ کی بال پرست ملکہ, یعنی ایک بت کو جو پوجا کرتی تھی, اس کی ملکہ حضرت الیاس کی دشمن ہو گئی, اور زن پرست بادشاہ اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے قتل کے در پہ ہوا. آخر انہیں وہاں سے نکل کر جزیرہ نما سینا میں پناہ لینا پڑی. سلاطین باب میں 18:19 میں یہ ہے. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی انبیاء ایسے تھے کہ جنہیں یہ معجزہ ملا, لیکن یہود نے انہیں قتل کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں لاتے کہ ان کو یہ معجزہ ملا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ پھر جن نبیوں کو یہ معجزہ ملا تھا تم نے انہیں قتل کیوں کیا؟ تم نے ان کی جو روشن نشانیاں لائے تھے, جو انہوں نے شرطیں پیش کی تھیں, فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین, اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی کس کس طرح سے وہ لوگ جو تھے وہ جھوٹ بولتے تھے, اللہ پر بہتان کرتے تھے. تو ان کے بہتان, ان کی سازشیں, ان کی شرارتیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بتاتے جاتے ہیں کہ ان کے عمل اس کی گواہی دیتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے. یعنی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو آپ افسردہ نہ ہوں. آپ کیوں افسردہ ہوتے ہیں؟ آپ غم نہ کریں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی کوتاہی ہے, یا ان کے مطابق ان کے حسد منشا آپ کو معجزہ نہیں دیا گیا. اس کا واحد سبب یہ ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تم پر ایمان لانا ہی نہیں چاہتے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. پہلے بھی تو وہ رسولوں کو جھٹلا چکے, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے تھے. وہ کیسے رسول تھے؟ جاءوا بالبینات, وہ بینات لے کر آئے تھے, واضح اور روشن دلائل. یہاں تین لفظ استعمال ہوئے ہیں. پہلا بینات کا ہے, جس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس واضح دلائل تھے, حسی معجزات تھے ان کے پاس. دوسرا زبور کا لفظ ہے, وہ زبوری, اور زبور کی جمع ہے. اس کے معنی ہے ٹکڑے, قطعے, صحیفے. تو مزامیر داؤد کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال معروف ہے. مراد وہ انبیاء کے صحائف ہیں جو تورات کے مجموعے میں بھی شامل ہیں, اور مختلف جیسے داؤد علیہ السلام وغیرہ کو بھی دیے گئے, تو ان کو وہ چیزیں بھی ملی تھیں. چھوٹی چھوٹی کتابیں, نصیحت نامے, صحیفے, سب چیزیں ان کو ملی تھیں. اور کیا تھا؟ والکتاب المنیر, اور انہیں جو ہے وہ کتاب منیر بھی ملی. ایسی جامع کتاب جس میں عوامر و نواہی, اخلاقیات, قصص اور مواعظ, یعنی واعظ, سب کچھ موجود تھا, جیسے تورات, قرآن مجید. تو یہ ساری چیزیں وہ لے کر آئے, اور آتشی قربانی پیش کرنے والے, یعنی ان کی قربانی کو غیب سے آگ میں آ کر کھایا, انبیاء کی قربانی کو, پھر بھی انہوں نے قتل کیا. بہت سے رسول جو معجزات, نصیحت نامے اور جامع کتابیں لے کر آئے, انہیں بھی جھٹلایا. اگر آج آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے پریشان نہ ہوں, آپ غم نہ کریں, آپ افسردہ نہ ہوں, اس لیے کہ ان کی فطرت ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں. تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. تو یہاں پہ مسلمانوں اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے, اور پھر تسلی کے لیے آگے فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر شخص کو جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہری فریب ہے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک دھوکے کا سامان ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ مسلمانوں کو جو تسلی دی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ڈراوا بھی ہے اور تسلی بھی ہے. منافقین، کافر، یہودی سب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بھی، یعنی ان کو ڈرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ تم سب کو موت کی منزل سے گزرنا ہے اور اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ پہنچنا ہے. موت ہر ایک کو آ کے رہے گی، ہر ایک کو اس کے اعمال کی جو ہے وہ جزا یا سزا جو ہے وہ مل کر رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا فقط قامت قیامہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو یعنی کیونکہ عذاب ثواب کا سلسلہ قبر میں شروع ہو جاتا ہے، اور کامیابی کا معیار کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ عذاب سے بچ جائے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں جو ہے وہ کہتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، سورۃ قصص آیت 88، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. سورۃ قاف میں بھی ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. سورۃ قاف کی آیت 19 کہ یہ موت کی جانکنی کی سختی حق لے کر آ پہنچی، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تو جو ہے وہ بھاگتا تھا. اسی طرح اللہ رب العزت جو ہے وہ سورۃ قیامہ میں بھی کہتے ہیں کل اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق. جب جان حلق تک جا پہنچی تو کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، جھاڑ پھونک کرنے والا. آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ گیا، اس وقت پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جاتی ہے. آیت 26 سے 29 سورۃ قیامہ. یعنی پنڈلی سے پنڈلی مل جانے کا مطلب ہے موت کے وقت پے در پے تکلیفیں آنا. اور یہ موت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ موت کی تکلیف بڑی شدید ہے. پھر ایک اور حدیث میں جو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، آپ نے فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی اس میں آپ کی بے چینی کا یہ حال تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا تھا جس میں آپ بار بار اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے اور چہرے پر ملتے، اپنی چادر کبھی چہرے مبارک پر ڈالتے اور کبھی ہٹا لیتے، اور جب غشی آپ پر طاری ہونے لگی تو آپ اپنے چہرے مبارک سے پسینہ پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے سبحان اللہ ان للموت لسکرات. سبحان اللہ کہ موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تکلیف دیکھنے کے بعد اب میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں آپ کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی. اور یہ موت کی سختی یہ ایسی سخت حقیقت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جب یہ وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگی کہ میرے باپ کو بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ تیرے باپ کو کوئی بیماری نہیں لگی. وجاءت سکرۃ الموت بالحق. وہی سورۃ قاف کی آیت نمبر 19 پڑھی کہ یہ موت کی سختی جو ہے حق لے کر آ پہنچی، یعنی جان کے نکلنے کا جو وقت ہے. اور حضرت عمر بن عاص یہ فاتح مصر بنو امیہ کے ایک مشہور اور بہادر جرنیل، یہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ میں اکثر یہ بات اپنی زندگی میں کہتا تھا، ان لوگوں پر تعجب ہے جن کے ہوش اور حواس موت کے وقت درست ہوتے ہیں مگر موت کی حقیقت بیان نہیں کرتے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب خود موت کے کنارے پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں ان کی یہ بات یاد دلائی کہ آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے، اب آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ، میں عمر کیوں کہتی ہوں، عمر اور عمر لکھے بظاہر ایک جیسے جاتے ہیں، لیکن جو جس کے آگے واو ہوتی ہے وہ عمر پڑھا جاتا ہے، عمر نہیں پڑھا جاتا، جیسے امرو لوگ پڑھتے ہیں وہ غلط ہے، بہت سائلنٹ ہے، عمر پڑھتے ہیں، اور عمر حضرت عمر، ٹھیک ہے، اور یہ عین میم را کے بعد وہ ہو تو امرو نہیں پڑھتے، عمر، عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے، موت کی کیفیت ناقابل بیان ہے، بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ مجھے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گویا آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا ہے اور میں دونوں کے درمیان پس رہا ہوں، میری گردن پر جیسے کوئی پہاڑ رکھا ہے، پیٹ میں کھجور کے کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے میری سانس سوئی کے ناکے سے گزر رہی ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ موت کا لمحہ دنیا اور آخرت کی تمام ہولناکیوں سے زیادہ ہولناک ہے، یہ آروں کے چیرنے سے زیادہ اذیت ناک، کینچیوں کے کاٹنے سے زیادہ سخت اور ہنڈیوں کے ابالنے سے زیادہ تکلیف دہ ہے، اگر مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختی سے آگاہ کر دے تو لوگوں کا آرام اور نیند ختم ہو جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حوّن علی الموت، یا اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان کر۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے تسلی ہے کہ موت کا مزہ جب چکھو گے تو جزا ملے گی، جو برے کام لوگ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پہ ڈراوا ہے، ان کے لیے یہ جو ہے تحدید ہے کہ تمہیں موت کا مزہ جو ہے وہ ضرور چکھنا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو، یعنی ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا جو ہے وہ ملنے والی ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ ایک ایک عمل کا حساب اور کتاب ہو، ایک ایک عمل کی انسان کو جو ہے وہ جزا یا سزا ملے، تو یہ کتنی سخت بات ہے لوگوں، یہ کتنی مشکل بات ہے، ہے نا؟ میں تو اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں کہ صبح سے لے کے شام تک کے جو اوقات اور گھنٹے ہوتے ہیں، اگر میاں ہی پوچھنا شروع کر دے تو اس کا حساب نہیں دے پاتے، لگتا ہے یہی دو تو کام کیے، تین پتہ نہیں باقی گھڑیاں کہاں چلی گئیں۔ اگر $100 مل جائیں اور آپ سے حساب لیا جائے، سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہاں یہ چیزیں تو خریدی تھیں، آپ بازار سے شاپنگ کر کے آئیں، آتے ہی حساب کریں آپ پیسوں کا، پتہ نہیں چلتا $10-15 بیچ میں سے وہ کہاں گئے۔ آپ بار بار لکھتے ہیں، آپ رسیدیں جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں پر یہ $15 نہیں سمجھ آ رہی یہ کہاں گئے۔ تو آپ سوچیں کہ پوری زندگی کا جو ہے وہ حساب لیا جائے گا اور ہر عمل کی جو ہے وہ جزا یا سزا جو ہے وہ ملے گی۔ اور صحابہ کرام کی کیا روش تھی، وہ پکڑ کر رویا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اس زبان کی وجہ سے جو ہے نا وہ قیامت کے دن جو ہے نا وہ پکڑ ہوگی اور پوچھا جائے گا، یہ ہلاکتوں کے بل جو ہے زبان لوگوں کو جہنم کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دے گی۔ کتنا وہ لوگ جو تھے وہ پریشان ہوتے تھے، ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ کیسے حساب کتاب ہوگا، کیا ہوگا، اور واقعی وہ قرآن کی آیات کی زندہ تفسیر تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے کہ دوسروں کے یہ عیب، دوسروں کی نکتہ چینیاں، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی خطاؤں پہ جو ہی نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر وہ باتیں نہیں کرتا، اور بعض اوقات انسان ہر وقت باتیں ہی کرتا رہتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں، مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے، آپ اپنی زبان کی نوک کو بار بار پکڑتے اور فرماتے اس نے مجھے بہت جگہ پھنسایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے، عقل مند کی زبان دل کے پیچھے ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس دن کا حساب کتاب، اور وہ اتنا سخت حساب کتاب کہ لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ دوسروں کی پھر غلطیوں کو معاف کرتے تھے، کیا چاہتے تھے کہ اس دن ان کے ساتھ جو ہے وہ بہترین معاملہ ہو، اس دن ان کی جو ہے وہ پکڑ نہ ہو، جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو ایک بدو نے جب مجمع عام میں برا بلا کہنا شروع کیا لوگوں کو غصہ آیا اس آدمی پر، تو آپ نے فرمایا وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے کو تو کہہ رہا ہے نا، ہے نا؟ تو اور پھر کہتے ہیں آپ نے فرمایا غریب بھوکا ہوگا، اسے کھانا کھلا دو، ان کا کپڑے دے دو، خرچ سے تنگ ہوگا روپے دے دو. تو پھر آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی. تیسرے دن اس شخص کو بلا کر آپ نے پوچھا کیا کیوں بھائی، کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ وہ شخص یہ سن کر رو پڑا اور کہنے لگا میں نہ پہلے خفا تھا نہ اب، میں تو بس صرف یہ امتحان لے رہا تھا کہ رسول اللہ کا خون آپ کے اندر کتنا ہے. پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم پہاڑ ہیں، ایسے جھونکوں سے ہلنے والے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اور ہمارا جب امتحان ہوتا ہے ہر لمحے، تو آپ اپنے نمبر لگاتی ہیں کہ فیل ہوتے ہیں کہ پاس ہوتے ہیں؟ زبان کتنی دراز ہو جاتی ہے، باتیں کتنی طویل ہو جاتی ہیں، چہرے کی رنگت کتنی بدل جاتی ہے، تیور کتنے بدل جاتے ہیں، ہم کتنے غصے میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں. تو اب سوچئے تو صحیح کہ توفونا اجورکم یوم القیامہ. اور پھر آگے کیا فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ پورے آپ سمجھ لیں کہ سورۃ آل عمران کا نچوڑ ہے، پورے پیغام کا نچوڑ ہے اور پوری بات کا نچوڑ ہے جو پیچھے چل رہی ہے کہ یہودی باتیں کرتے ہیں، منافق باتیں کرتے ہیں، اور فتح اور شکست تو یہ ڈول ہے. تم پریشان ہوتے ہو، اصل کامیابی تو وہاں کی کامیابی ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کو آگ سے ہٹا لیا جائے، وہ آگ سے بچ جائیں. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز، اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. تو یہ ہیں وہ لوگ کہ وہ کامیاب ہو گئے. ایسے ہی نہیں، اس کو کامیابی نہیں کہتے جو دنیا میں چھوٹی موٹی کامیابیاں ملتی ہیں، کسی نے تقریر کی تو فرسٹ آ گیا، کسی نے کتاب لکھی تو اس کو دنیا کا انعام مل گیا، کسی کے بیٹے جو تھے وہ ڈاکٹر انجینئر بن گئے، کسی کو اپنا 5 بیڈروم کا گھر مل گیا، کسی کو گاڑی بڑی قیمتی مل گئی، کسی کو اولاد ملی تو انہوں نے کہا میں بڑا کامیاب ہوں کہ مجھے اللہ نے بیٹوں سے نوازا ہے، میں اللہ کی نظر میں بڑا پسندیدہ ہوں. کسی نے کہا کہ میرا شوہر مجھے بہت مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بڑی دنیا کی کامیاب ترین عورت ہوں، ہے نا؟ اور کوئی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ملی، مال نہیں ملا، گاڑی نہیں ملی، گھر نہیں ملا، میں کینیڈا امریکہ کی سٹیزن شپ نہیں مجھے ملی، تو میں شاید دنیا کا بڑا ناکام شخص ہوں. نہیں لوگوں، یہ دنیا کی جو رنگینیاں، رانائیاں اور دولت اور یہ مال و اسباب، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو آزمائش ہیں، یہ آزمائش ہیں. ہم نے اس کو کامیابی سمجھ لیا، ہم نے اس کو کامیابی سمجھ لیا. اصل کامیابی کون ہے؟ اصل کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کیا ہے؟ کہ انسان نیک ہو، متقی ہو. نیک ہونا اور متقی ہونا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ رب کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی. جنت جو ہے یہ تیرے چند روزہ اعمال کا جو ہے وہ صلہ نہیں ہے، وہ تو تیرے اخلاص کا بدلہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور رہی یہ دنیا تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی تو محض عارضی سامان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے، اور جنت کے لیے دعا کیا کرتے، اور خود آپ یہ دعا مانگا کرتے اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألوک الہدا والتقا والعفاف والغنا. بے شمار آپ ایسی دعائیں مانگتے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا کہ آپ کو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ بہترین نیکی کی توفیق ہو اور برائیاں جو ہیں وہ اسے بچا جا سکے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی آخرت میں کامیابی عطا کرے، ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے، اور ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ شعر کا کچھ تھوڑا سا احساس ہمیں بھی دے دے، جو یہ کہا کرتے تھے، کیف حالی یا الہی، یا اللہ میرا کیا حال ہوگا، لیس لی خیر العمل، کہ میرے پاس ایک بھی نیک عمل نہیں، سو اعمال کثیر، میرے برے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، زاد و تعاتی قلیل، اور اطاعت کی پونجی زاد راہ بہت تھوڑا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اور نیک مسلمان بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.